نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت سے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا جس میں کافروں، فاجروں اور بدکاروں اور ظالموں کی موت کا اور ان کے نزع روح کا روح کھینچنے کا منظر آیا ہے. آیت ہیں لیکن ہے تو مختصر، لیکن تمام باتیں اس میں آ گئی اور اس کی تشریح، مزید تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پہلے تو آیت کے بارے میں سن لیجیے. اس سے پہلے کافروں کا ذکر ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم دیکھ لو ان ظالموں کو موت کی سختیوں کے اندر، تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے. قریب بیٹھنے والوں کو تو پتہ نہیں چلتا، نہ کسی اور انسان کو پتہ چلتا ہے، نہ ڈاکٹروں اور طبیبوں کو اس کا علم ہوتا ہے کہ اس کی روح پر کیا گزرتی ہے. جسمانی تکلیف کو تو چھوڑے، وہ تو ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن خود اس ظالم کی روح پر کیا گزرتی ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا. قرآن کریم نے اسی کا ذرا سا منظر ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ موت کا تعلق روح سے ہے، مطلب یہ ہو گیا کہ جو روح، ان کی روح جب سختیوں میں مبتلا ہوں، موت کی سختیوں، تو تمہیں بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا اگر دیکھو کہ کیفیت یہ ہوگی کہ الملائکۃ باسطوا ایدیہم، ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے فرشتے موت کے، ان کی موت کے فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے یعنی روح کو نکالنے کے لیے. سختیوں میں مبتلا ہیں اور ادھر سے فرشتے وہ ان کی روح کو نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیں گے. اخرجوا انفسکم، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نکالو اپنی جانے، اپنی روح نکالو، ہمارے حوالے کرو. اور اسی کے ساتھ ان کو یہ بھی خبر سنا رہے ہیں کہ الیوم تجزون عذاب الہون، کہ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت والے عذاب، یعنی موت کے ہی وقت سے شروع ہو گیا کہ ذلت بھی ہوگی اور تکلیف بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگی. ذلت والے عذاب کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے، اور اللہ کی آیتیں جو تھیں اور ان کے اور اس کے جو احکام تھے اس کے خلاف تم کہتے، اس لیے تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کا اور عذاب. یہ آیت کا مختصر سا مطلب میں نے بیان کیا. اس آیت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ بوقت موت کافروں ساجروں اور ظالموں, کیونکہ اس آیت میں ظالم کا لفظ آیا ہے, ظالموں کی موت کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی اور دنیا کے کسی اور شخص کو نظر نہیں آتی, نہ کوئی مشین اس کو دیکھ سکتی ہے, نہ کوئی ایسا آلہ ہے کہ جو اس کو پکڑ لے, وہ تو معاملہ ہی دوسرا ہے. حدیث شریف میں اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل آئی ہے کہ جب کسی ظالم اور کافر و فاجر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو موت کے فرشتے بڑی خوفناک اور بھیانک صورت میں نظر آتے ہیں. پچھلی مجلس میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو فرشتے نورانی شکل میں نظر آتے ہیں. یہ فرشتے وہ ہیں کہ جو ملک الموت کے مددگار ہیں, ملک الموت کے بہت سے مددگار ہیں, جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں موجود ہے. وہ ان مددگاروں کے ذریعے کام کرتے ہیں, تو ان کے بہت سے مددگار ہیں. اب وہ اس کافر اور ظالم کی روح نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی طاقت دنیا کی نہیں بچا سکتی اسے, اسے تو جانا ہی ہے اور جانا ہی ہے. تو وہ فرشتے اس کو نظر آتے ہیں بڑے خوفناک ہیبت ناک اور ہولناک صورتوں میں, کہ اگر زندہ آدمی دیکھ لے تو اس کا پتا پانی ہو جائے, مر جائے, ایسی ہولناک صورتیں ہو جائیں. اور وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے چارپائی کے ارد گرد اور سرانے, وہ تو اس طریقے سے لرز رہا ہے ان کو دیکھ کر جیسے بکری چھری دیکھ کر لرز, وہ تو ایسے لرز رہا ہے. لہذا اب وہ فرشتے اپنا کام شروع کرتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ روح سے کہتے ہیں باہر نکل, اور بد روح, بری روح, خبیث روح جو اس خبیث بدن میں رہی باہر نکل. بدن بھی خبیث, اس کا ظالم اور کافر ہے, فاجر ہے, اور روح بھی خبیث. اس لیے کہ بدن کے تابع ہوتی ہے روح اس دنیا میں. بدن جس قسم کے اعمال کرے گا روح کے اوپر وہی اثرات مرتب ہوں گے. اگر بدن نیکیاں کرتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, تو روح پر بھی یہی اثرات آئیں گے اور وہ بھی نیک ہو جائے گی, پاکیزہ ہو جائے گی. اور اگر دوسری صورت ہے جس کو آج ہمارے معاشرے نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے کہ کر لو, خوب گناہ کرو, اللہ کی خوب نافرمانیاں کرو, جتنی کر سکتے ہو کر لو. یہ اوڑھنا بچھونا ہے ہمارے معاشرے کا. یہ نہ سمجھیں یہ لوگ کہ بس ہو گیا جو کچھ ہونا تھا, نہیں, کچھ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ان برائیوں کا, ان گناہوں کا اثر پہنچا روح تک, اور یہ روح جو ہے یہ اس کی وجہ سے ناپاک ہونے لگی, خبیث ہونے لگی اور غلیظ ہونے لگی, بدبودار ہونے لگی. ایسے گناہگاروں کی روح بدبودار ہو جاتی ہے, جیسا کہ اسی حدیث کے آخر میں آ رہا ہے, بدبودار روح ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں اور مسلمان بھائیوں, یہ نہ سمجھو کہ ہم اور ہمارے بچے جتنا چاہے گناہ کر لیں, کچھ نہیں ہوتا ہے. خبر لو اپنی بھی اور اپنے بال بچوں کی بھی. اس لیے کہ جانا ہے دنیا سے, ضرور جانا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بدبخت اور خبیث روح جو اس نجس اور خبیث بدن میں تھی. آگے پھر کہوں گا, یہاں اتنا معلوم ہو گیا اس حدیث سے کہ اللہ تعالی کی نافرمانیاں اور گناہ, خواب و کفر و شرک ہو یا ظلم و عدوان ہو یا کبیرہ گناہ, یہ تمام کے تمام گناہ اللہ تعالی کے یہ بدبودار ہوتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بدبودار ہے, حقیقتاً یہ بدبودار ہوتے ہیں. جس طرح نیکیاں خوشبودار ہوتی ہیں, جب آنکھیں بند ہوں گی اور دنیا سے رخصتی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کتنی خوشبو یہاں جمع کر کے لے جا رہے ہیں اور کتنی بدبو یہاں سے لے جا رہے ہیں. اللہ محفوظ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جتنے بھی گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں وہ سب کی سب بدبودار ہیں. فرشتے اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں, اور جتنی بھی نیکیاں ہیں اور اعمال صالحہ ہیں وہ سب خوشبودار ہیں اور فرشتے محسوس کرتے ہیں. چنانچہ ہر گناہ کی بدبو جدا, جتنا خبیث اور خبیث قسم کا گناہ ہوگا اس کی بدبو بھی اتنی ہی غلیظ ہوگی. حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے. بدبو, حدیث بخاری شریف میں, کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ ہے رحمت کا, وہ اس کی بدبو سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے. یہ میرے اس وقت موضوع بحث نہیں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے اور کیسا نہیں. بہرحال اس پر تو تمام امتوں کا, تمام دنیا کا اتفاق ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ. سب کہتے ہیں, کافر بھی اسے مانتا ہے, مومن بھی مانتا ہے, حکومتوں کا قانون بھی یہی. لیکن ذرا دیکھیے اپنے معاشرے میں, یہ چونکہ موضوع بحث نہیں اس لیے اس میں بات نہیں کر رہا. میرا تو موضوع یہ ہے کہ بدبو ہے, جھوٹ میں بدبو بخاری شریف کی حدیث سے معلوم. لہذا معلوم ہو گیا کہ ہر گناہ کے اندر اس کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے بدبو ہے. یہ بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوگی بلکہ محسوس ہوتی ہے فرشتوں کو. اور آپ جانتے ہیں کہ بدبو کا ٹھکانہ ہے جہنم, اللہ محفوظ رکھے جہنم سے. لہذا ان گناہوں کی بدبو جو ہے وہ جہنم میں جا کر جمع ہوتی رہے. جو آخرت میں جمع کرنے والے کو اپنے اندر کھینچ لے گی. اور بھی حدیثیں ہیں جن سے گناہوں میں بدبو کا پتہ چلتا ہے. تو جب ایک آدمی مسلسل گناہ کر رہا ہے, نافرمانیاں کر رہا ہے, ظلم ڈھا رہا ہے, کفر و شرک میں مبتلا ہے, تو اس کا بدن بھی بدبودار اور خبیث اور اس کی روح بھی بدبودار اور خبیث. جبکہ مومن کی روح خوشبودار, جبکہ نمازی کی روح خوشبودار, جبکہ نیک اعمال کرنے والوں کی روحیں خوشبودار، فرشتے خوش ہوتے ہیں، خوشبودار چیزوں سے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور بدبودار چیزوں سے دور بھاگتے ہیں. گناہوں کے اندر بدبو ہے، تصویر میں بدبو ہے کیونکہ گناہ ہے. ناراض ہو جاؤ گے آپ، ہو جاؤ، میں تو قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں. اسی وجہ سے حدیث شریف میں کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس میں فرشتے داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بدبو ہے. بدبودار کی جگہ جس جگہ ہوتی ہے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے. اسی وجہ سے حکم ہے کہ مسجد کے اندر جو فرشتوں کا گھر ہے، فرشتے رہتے ہیں مسجد، مسجد کے اندر پیاز، کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کے مت آؤ جب تک کہ اس کی بدبو دور نہ ہو جائے. یہی حکم ہے سگریٹ پینے کا، کہ اگر سگریٹ کی بدبو منہ سے آ رہی ہے تو جب تک وہ صاف نہ ہو جائے اس وقت تک مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے جائز نہیں. یہی حکم ہے مٹی کے تیل کا، کہ مٹی کے تیل کی لالٹین جلائی جائے اس میں بدبو ہوتی ہے، اور جب بجھا دیا جائے تو اور زیادہ بدبو پھیلتی ہے. مسجد میں ان چیزوں کو لانا اور ان کو استعمال کرنا ممنوع ہے. اس لیے کہ ان سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان بدبودار چیزوں کو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرشتے جس چیز سے اذیت اور تکلیف حاصل کریں، اب آپ خود اندازہ کر لیجیے اور فیصلہ کر لیجیے کہ آیا ایسا کرنے والوں کے حق میں وہ بہتر ہوگا یا بدتر ہوگا. بہرحال معلوم ہوا کہ جس گناہ میں بدبو ہے فرشتے والی آئیں، اس لیے جس گھر میں تصویر ہوگی فرشتے نہیں آئیں گے. جس گھر میں گناہ کبیرہ ہوگا فرشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ بدبو. جس گھر میں جھوٹ بولا جائے گا فرشتے نہیں آئیں گے. جس گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی فرشتے نہیں آئیں گے. سوچئے کہ کس کا نقصان کر رہے ہیں. اور جس گھر میں گانے بجانے ہوں گے تو فرشتے نہیں آئیں گے. جس گھر میں وہ ٹی وی کی بیماری ہوگی فرشتے نہیں آئیں گے. یاد رکھیں، ہم نے اپنے گھروں کو فرشتوں سے پاک کر دیا، شیطان کو بلا دیا. یہ مومن کی شان ہے. روح اگر خجیز اور بدبودار نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ خود فیصلہ کیجیے آپ اس کو. تو اس روح کو بدبودار کہا، خبیث کہا فرشتوں نے. وہ تو مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ آ گیا روح نکالنے کے لیے، ورنہ کافروں کے پاس فرشتے رحمت کے نہیں پھٹکتے، نہیں جاتے. یہی حال ہے گناہگاروں کا اور یہی حال ہے ظالموں کا. چنانچہ وہ اس طریقے سے اس کو خطاب کریں گے کہ نکل اور خبیث روح جو اس خبیث بدن میں رہی، تیرا وقت پورا ہو گیا خباثت دکھانے کا، اب نکل. حدیث شریف میں ہے کہ یہ آواز سن کر اس ظالم کافر اور فاجر کی روح چھپے گی، بھاگی. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اب کہاں جانا ہے، کیونکہ وہ فرشتے بتا بھی دیتے ہیں کہ اے روح نکل، خبیث روح نکل با جہنم کی طرف، بدبو کی طرف اور ناراض رب کی طرف نکل. بس اس کا تو ہوش اڑ گیا. چنانچہ وہ اندر چھپتی, فرشتے تو چونکہ اس کے اوپر متعین ہے اس لیے وہ اس کو پکڑتے ہیں اور کھینچتے ہیں. وہ اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے, یہ باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے. کشاکش ہوتی ہے, رسا کشی ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اندر رہے, کبھی جسم کے کسی کونے میں چھپتی ہے کبھی کسی کونے میں چھپتی ہے, اور فرشتے اس کو کھینچتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اس طریقے سے اس کو کھینچ لیا جاتا ہے سختی کے ساتھ کہ جیسے بھیگی ہوئی روئی میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور اس کو نکالا جائے, اس طرح کھینچ لیا جاتا ہے. بھیگی ہوئی روح میں کانٹا چبھ جائے, ببول کا کانٹا مثلا, اور پھر اسے کھینچ, وہ نہیں نکلے گا جب تک کہ اپنے ساتھ روئی کے ریشے بھی لے کر نہ آئے. اس طریقے سے اسے کھینچ لیتے. حدیث شریف میں ہے کہ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں بدبودار ٹاٹ ہوتے ہیں. ٹاٹ آپ جانتے ہیں, بدبودار قسم کے ٹاٹ ہوتے ہیں جو غالباً جہنم سے لائے گئے ہوں. اس روح کو زبردستی نکال کر ان بدبودار ٹاٹوں کے اندر لپیٹ لیتے. مومن کے لیے کیا حکم, کیا طریقہ تھا جو پچھلی مجلس میں نے بیان کیا تھا؟ ریشمی خوشبودار رومال جو جنت سے لائے گئے وہ لے کر آتے ہیں مومن کے لیے, اچھا اعمال کرنے والے کے لیے, اور نہایت احترام کے ساتھ اس روح کو اس میں لپیٹ لیتے. کافر کا یہ حال, فاجر اور ظالم کا یہ حال, اس طریقے سے اس کو لپیٹ لیتے ہیں. اب لپیٹ کر چلتے ہیں. حدیث شریف میں کہ جب بھی وہ گزرتے ہیں ملائکہ کی فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس, وہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پر بدبو کی وجہ سے, کیونکہ بدبودار روح ہے, بدبودار ٹاٹ کے اندر. تو جو فرشتے ملتے ہیں راستے میں اوپر جاتے ہوئے, وہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس بدبخت کی اور بدبودار روح لائے, جلدی لے کے جاؤ, دیکھو حضرت گناہوں کا انجام, ذرا غور کرو میرے عزیزوں اور دوست, کب تک بیٹھے رہو گے تم دنیا میں؟ جانا ہے ایک, ہمارے بال بچوں کو بھی جانا ہے, چاہے ہمارے بعد میں جائیں یا پہلے جائیں, جانا ان کو بھی ہے. کب تک ان کو تباہ کرتے رہو گے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل اس معاشرے کی نظر میں انجام صرف موت تک کا ہے, حالانکہ مومن کا اصلی انجام جو ہے اصلی مستقبل موت کے بعد شروع ہے. ہم نے ان مغرب زدہ لوگوں کی وجہ سے اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کی وجہ سے خود کو بھی اسی میں ڈھال دیا کہ بس ہمارا مستقبل موت تک ہے, اس کے بعد غافل. مستقبل جو موت تک کا مستقبل ہے اسے اچھے سے اچھا کر لو جس میں کامیابی نہیں ہوتی. جیسا کہ پہلے مجلس میں بتا چکا ہوں, اپنے آپ کو بھی تباہ کیا, اپنے بال بچوں کو بھی تباہ کیا. میں ذرا ایسی بات کرتا ہوں آپ ناراض ہوتے ہوں, دل جلتا ہے تو ایسی بات نکلتی, فوراً پیدا ہوتی ہے تو یہ بات نکلتی. ذرا غور کر لیں کہ ہم نے مستقبل سمجھ لیا صرف موت تک. جو کافروں یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے, حالانکہ مومن کا مستقبل شروع ہوتا ہے موت کے وقت سے, اس وقت سے شروع ہوتا ہے. کافر کا مستقبل بہت محدود ہے, صرف موت تک, چند سال. مومن کا مستقبل لا محدود ہے, جو کبھی ختم نہیں ہوتا. کون سے مستقبل کو چاہتے ہو آپ بتاؤ, فیصلہ کر لیں. آج آیا لامحدود, غیر متناہی, ختم نہ ہونے والا دائمی مستقبل آپ کو اچھا لگتا ہے, یا یہ چند روزہ مستقبل اچھا لگتا ہے؟ فیصلہ کرو. کدھر چلے جا رہے ہو میرے دوست, ذرا سوچو تو صحیح. اتنی محدود سی دنیا کے اندر, محدود مستقبل میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. غیر محدود اور لامتناہی دائمی مستقبل, اس کی طرف ہم نے نظر نہیں. حالانکہ یہ پیش آدمی تھی, چنانچہ اس کو اسی حال میں لے جاتے ہیں, لے جا کر اس کو بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, وہاں سے دھتکاری ملتی ہے, لعنتیں ملتی ہیں, ہٹاؤ اس کو اور اسے جیل خانے میں بند کر دو. اس کو سجین کہا ہے قرآن کریم نے, جو کافروں کی روحوں کا جیل خانہ ہے, اور جہاں پر نیک لوگوں کا اعلیٰ قسم کا ویٹنگ روم ہے, یا کیا کہوں میں, یا یہ کہنا چاہیے مہمان خانہ, اس کو قرآن کریم نے علیین کہا ہے. کہ مومنوں کی روح مومن طرف نہیں ہے, وہاں پر ابرار طرف ہے, نیک لوگ. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, ابرار کہا جاتا ہے نیک آدمی. تو قرآن نے خود بتا دیا کہ نیک آدمیوں کی روحیں قیامت تک مقام علیین میں ہوں. اس مقام علیین کی تفصیل میں اس وقت کر نہیں سکتا, بس اتنا سمجھے کہ نہایت اعلیٰ درجے کا شاندار مہمان خانہ ہے, اس میں ان کو رکھا جائے. حتیٰ کہ بعض کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت بھی دکھا دیں گے. اور کافروں اور فاجروں کے سلسلے میں وہاں کافر قلم نہیں, فجار قلم ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, فجار جمع ہے فاجر کی, فاجر کہا جاتا ہے بدکار. ذرا غور کر لو میرے بھائیو, کہ یہاں مومن غلط نہیں اور ابرار کا لفظ ہے, اور وہاں فاجر کا لفظ ہے کافر کا لفظ ہے. فاجر کے معنی میں نے بتا دیے, بدکار کو کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو جو کرتا ہے توبہ نہ, اس کو کہتے ہیں. اور ابرار ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنے والے کو کہا جاتا ہے. سجین جیل خانہ, جس کا تعلق جہنم سے. تو ایسے فاجروں, کافروں اور بدکاروں اور ظالموں کی روحیں بس یہاں سے نکلیں گی, اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی, وہاں سے لعنت ملے گی اور حکم ہوگا کہ انہیں جیل خانے میں بند کر دو. اور جہنم کے نمونے کا جو جیل خانہ ہوگا, اللہ محفوظ رکھ کے کیسا ہوگا, قیامت تک اسی کے اندر بند رہیں. جبکہ نیک لوگوں کی روحیں قیامت تک علیین میں, یعنی اعلیٰ شاندار قسم کے مہمان خانے میں رہیں. چلیے یہ تو ہو گیا. وہاں پر بھی جیل خانے میں جانے کے بعد بھی ان بدکاروں اور فاجروں اور ظالموں کا ایک اور منظر بھی قرآن نے پیش کیا, اور حدیث شریف میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اس جیل خانے میں جانے کے بعد ان مجرموں اور ان کافروں کے سامنے روز آنا صبح شام جہنم کی آگ پیش کی جائے گی اور کہا جائے گا تم اس میں آنے والے کیا حشر ہوگا, کیا حال ہوگا. قرآن کریم فرما رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. کہ آپ جہنم کی آگ, آتش جہنم, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, روزانہ صبح کو اور شام کو ان کو پیش کیا جائے گا اس کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا انجام, تم اس کے اندر آنے والے. روزانہ صبح شام ان کو تو ویسے ہی موت آئی, لیکن وہاں موت نہ. یہ منظر قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے, حدیث شریف میں بھی اسی معنی, اسی کے ہم معنی آیا ہے کہ جب مردہ قبر میں ہوتا ہے تو اس کو صبح کو تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے اگر وہ کافر ہے کہ اگر تو ایمان لاتا نیک عمل کرتا تو تجھے جنت میں یہ ٹھکانہ ملتا, لیکن تو نے اس پر عمل نہیں کیا, تو کفر کرتا رہا گناہ کرتا رہا, اب تجھے جہنم میں یہ ٹھکانہ ملے. گویا روز آنا صبح و شام ان کے اوپر ایک یہ عذاب مسلط کہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم اس جگہ آنے والے. چلیے ہو گیا معاملہ, لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا, فیصلہ تو ہوگا اندر جانے کا قیامت میں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرشتوں کو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو یعنی تمام کافروں کو بدترین اور سخت ترین عذاب میں داخل کرو. غور فرما لیجیے یہ انجام ہے حضرت ظالموں کا. قرآن کریم نے تو مختصر سا نقشہ کھینچا تھا اس آیت میں جو میں نے سورہ انعام کی پڑھی, لیکن حدیث شریف میں اس کا پورا منظر سامنے آتا ہے. اب آپ کو اختیار ہے, ہمیں اختیار ہے کہ جو راستہ ہم چاہیں اختیار کریں, نیکی کا راستہ اختیار کریں یا گناہوں کا راستہ اختیار کریں, اسلام کی پیروی کریں, قرآن کریم کی پیروی کریں, حدیث کی پیروی کریں یا ان ملعونوں اور کافروں کی بات کی پیروی کریں, ہمیں اختیار. آخرت میں کوئی ہمارے اوپر ہمارے پاس بہانہ نہیں ہے, دونوں چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں اور آپ کے سامنے واضح انداز میں نے حل کر دیا. ایک اس کے بعد کیونکہ آیت آ رہی ہے تو میں اسی کو عرض کر دوں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, پہنچ گئے جہنم, قیامت کے بعد جہنم میں داخل ہو گئے یعنی اہل کفر, اور اہل ایمان اور نیک لوگ جنت میں پہنچ گئے, لیکن وہاں بھی جہنم میں ہر قسم کا عذاب ہے. عذاب سے مراد ہے روحانی تکلیف, جسمانی تکلیف تو ہوگی جو کچھ ہوگی, ورنہ عذاب سے مراد روحانی تکلیف. وہاں جانے کے بعد بھی ان کو بدترین قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا. قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بہت بیان فرمائی. ایک خاص عذاب ہوگا, اور وہ ہے حضرت وہ عذاب, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, جس میں آج کل ہم مبتلا ہیں. اہل جہنم کو ایک عذاب یہ ہوگا کہ وہ آپس میں خوب لڑیں گے اور ایک دوسرے پر الزام دکھنے لگائیں گے کہ تو نے یہ کیا ہوگا, تو نے یہ کیا ہوگا, تو نے یہ کیا. ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. یہ عذاب الہی ہے جو اہل جہنم کے لیے قرآن کریم میں موجود ہے. اور اس معاشرے میں جو ایمان والوں کا معاشرہ ہے, اس عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر لیا دنیا, چین اڑ گیا, سکون جاتا رہا, ہر طرف سے تباہی آتی, لیکن سمجھ میں نہیں آتی. عذاب ایک دوسرے پر الزام دھرنا اور آپس میں لڑنا. چنانچہ اس آیت کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. فرمایا وہی یتحاجون فی النار, اور جب یہ آپس میں لڑیں گے جہنم میں, کافر داخل ہو گئے جہنم کے اندر, وہاں بھی چین نہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. سوچیے ذرا اس دنیا کا نقشہ دیکھیے, اپنے ملک کا منظر دیکھیے, لیڈروں کی چیزیں دیکھیے, ان کے نظریات دیکھیے, اور جو ہمارے سربراہ ہیں ان کی کیفیت دیکھیے, اور اس آئے پوری وہاں آپس میں لڑیں گے. اور جو لوگ کمزور ہیں, نچلے درجے کے ہیں, لیڈر نہیں ہیں, وہ کہیں گے ان لوگوں سے کہ جو ان کے لیڈر تھے, کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا, ہم تو تمہاری بات پر چل رہے تھے, ہمیں جہنم میں آنا پڑے گا, تم نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسا کر لو ایسا کر لو, ہم نے کر دیا, ہمیں جہنم میں آنا پڑے گا. تمہاری پیروی کر رہے تھے, تمہاری بات پر چل رہے تھے, بہرحال وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار, تو کیا تم تھوڑا سا حصہ عذاب کا ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ درخواست کرو اپنے لیڈروں سے, اپنے بڑوں سے, ان سے درخواست کرو, تو کیا تم ہمارے اوپر سے تھوڑا سا عذاب کا حصہ ہٹا سکتے ہو؟ قال الذین استكبروا انا کل فیہا, جو لیڈر ہیں وہ جواب دیں گے, یہ جہنم میں ہو رہی ہے بات, جو لیڈر ہیں وہ جواب دیں گے, انا کل فیہا, بھائی ہم تو سب کے سب جہنم میں, یہاں کیا ایک دوسرے کا حصہ بتائیں گے, ہم تو سب کے سب جہنم میں. ان اللہ قد حکم بین العباد, اللہ نے فیصلہ کر دیا بندوں کے درمیان, ہمیں ادھر بھیج دیا, ان کو ادھر دیا, اس فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتا. کیسا لیڈر بناتے ہو آپ, سوچ لو. انتخاب کرو اللہ کے نیک بندے کا, لیڈر اپنا اس کو بناؤ جو اللہ کا نیک بندہ ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. دنیا میں تو ہوگا ہی جو کچھ ہوگا, خدا نہ کرے آخرت میں جا کر یہ معاملہ ہو جائے. آگے ایک آیت اور بھی کہہ دوں کہ بڑے مزے کیے, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. جب واویلا کرتے ہوئے مایوس ہو جائیں گے, کوئی جواب نہیں ملے گا, تو اس وقت وہ جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے لخزنة جهنم, جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربكم, بھائی ہماری تو وہاں کوئی سنتا نہیں, تمہیں دعا کر دو, فرشتوں سے کہیں گے تم ہی دعا کر دو رب سے. کیا دعا؟ یخفف عنا یوما من العذاب, ایک دن کے لیے عذاب میں کمی کر دو, تخفیف کر ایک دن. یہ جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے. قالوا اولم تأتیکم رسلکم بالبینات, وہ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیوں دعا کریں, دنیا میں تمہارے پاس قرآن بھی آیا, حدیث بھی آئی, رسول بھی آیا, علماء نے بھی کہا, مگر کیا یہ باتیں نہیں پہنچی دنیا میں؟ کہیں گے بلا ہمیں پہنچی. بس اب وہاں سے جواب ملے گا فرشتوں کا, فدعو وما دعاء الكافرین الا فی ضلال, بھائی تم خود ہی دعا کرو, ہم نہیں کرتے, ایسے مجرموں کی ہم سفارش نہیں کرتے, اور مجرموں کی دعا تو قبول ہوگی نہیں, یعنی جہنم قبول ہوگی نہیں. اب دیکھ لیجیے منظر اتنا کھینچ دیا قرآن کریم نے ایک ساتھ, کس کے لیے کھینچا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے, ہمارے بیوی بچوں کے لیے, ہماری اولاد کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے, اس کے لیے یہ منظر کھینچا ہے قرآن. صاحب ہوش کے ناخن, فکر کرو اپنے اصلی مستقبل کی اور اپنی اولاد کے اصلی مستقبل کی فکر کرو. یہ چند روزہ مستقبل مومن کی غیر محدود شان کے خلاف, مومن کا ایمان غیر محدود, اس کا مستقبل بھی غیر محدود. کافر کا کفر صرف محدود دنیا تک, اس کا مستقبل بھی محدود. اپنے آپ کو سنبھالو اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. یہ کون صاحب ہے جو مجھ سے امتحانوں کی دعا کراتے ہیں؟ پچھلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا, بڑی ترشی سے عرض کیا تھا کہ بھائی تمہارا اصلی امتحان ہے قبر کے موقع پر, اس کی کیا فکر ہے؟ تمہارے بیٹے کا امتحان قبر کے اندر ہونے والا ہے, کیا فکر ہے اس کی؟ اس کی فکر نہیں, کلاش ٹو اور جنت ٹو اور فلا ٹو کا امتحان دینا ہے اسے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو درست فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ملعونوں اور دشمنوں کے اس گورکھ دھندے سے نکال دے, ہمیں سچی غلامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت, اپنی قبر اور اپنے مستقبل اصلی کی فکر کی توفیق عطا فرمائے.